الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. جس کا نام سورہ الحمزہ ہے. یہ بھی اکثر حضرات تو اس کو مکیہ قرار دیتے ہیں اور اس کے مدنی ہونے کی بھی رائے. صرف 9 تو آیت ہے اس کے اندر. ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اوپر والی صورت میں انسان کا خسران بیان کیا گیا, تو اس صورت میں یہ ہے کہ خسران والے انسان کون کون. اس میں دو چار سیمپل اس صورت میں بیان کیے گئے, خسران والے دو چار بڑے بڑے نمونے اس صورت کے شروع میں باری تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. یہ بعض حضرات نے ایک ربط دوسرا بھی بیان فرمایا کہ جو چیز تم کو نقصانی اور عذاب میں ڈالنے والی ہو ایسی چیز سے تم اپنے آپ کو بچاؤ, اور نقصانی اور عذاب میں لے جانے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا. 32 نمبر پر سورہ حمزہ کا نزول ہوا ہے. سورہ قیامہ کے بعد سورہ مرسلات سے پہلے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا جتنے لوگوں نے مذاق اڑایا اس سے 10 گنا زیادہ ثواب اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ عطا فرمائیں گے. جتنے جتنے لوگوں نے حضور اور صحابہ کا مذاق اڑایا ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے. ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے اس کو خواب میں تلاوت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مال کو جمع کرے گا اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ, دو لفظ آئے بھائی, ہمز ہمز لمز, ذرا اس کو سمجھو اچھی طریقے سے یہ دو لفظ کیا ہے. اکثر بعض مفسرین کی تو رائے یہ کہ دونوں لفظ ایک ہی ہے, یعنی الفاظ ایک ہی معنی کے اندر آئے ہیں. بعض نے فرق کیا ہے, فرق یہ کیا ہے کہ ہمز کہتے ہیں جو کسی کو کسی کی غیر حاضری میں عیب لگا. کوئی آدمی تمہارے سامنے موجود نہیں ہے, تم اس کے اوپر عیب لگاؤ, بلانا ایسا, ڈکنا ایسا, یہ کہتا جاتا ہے ہمز. لمز کس کو کہتے ہیں؟ منہ پر تو شرارت کرتا رہتا ہے, ہم بخت ہنستا رہتا ہے, ہم بخت ادھر ادھر اشارے کرتا رہتا ہے. اس طرح کوئی منہ کے اوپر کھڑی کھڑی سناوے اس کو لمز سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو منہ کے اوپر کسی کو کھڑی کھڑی سنانا اس کا نام رکھا جاتا ہے لمز, اور کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بات سنانا اس کا نام رکھا جاتا ہے ہمز. یہ بعض حضرات نے دونوں کے درمیان کے اندر فرق بیان کیا. بعض نے ایک فرق اور بھی بیان کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے آنکھ سے اشارے بازیاں کرنا, آنکھ سے اشارے بازی کر کے کسی کے اوپر تان و تشنیع کرنا, اور ایک ہے منہ کے اوپر کسی کو تان و تشنیع کرنا. چنانچہ اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں مفسرین نے کہی ہیں. عیب گیر آدمی, عیب گیر یعنی لوگوں کے عیب کو پکڑنے والا آدمی, بعضوں کا کام ہی ہوتا ہے وہ بھول ہی تلاش کرتے ہیں کس کے اندر کیا عیب ہے کیا کمی ہے, وہی ڈھونڈنے کے ماہر ہوتے ہیں. ان کی زبان سے کبھی تعریف کا لفظ صادر ہوتا ہی نہیں ہے. تو عیب گیر کو بھی یہ ہمز اور لمز سے تعبیر کیا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو اپنی خبر نہیں لیتا اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے تانے دیتا رہتا ہے, اور دوسروں کے واقعی اور غیر واقعی عیب چنتا رہتا ہے. ایک ہے واقعی عیب اور دوسرے غیر واقعی عیب, اس کو چنتا رہتا ہے. امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمز وہ برائی زبان سے کسی کی برائی کرنا, اور لمز افعال کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری کرنا. جیسے کہ کسی آدمی کے لیے پوچھا جائے وہ کیسا ہے تو آدمی کہے, کسی کے لیے پوچھا جائے وہ کیسا ہے, لمبا ہے کہ ٹکا, تو افعال کے ذریعے سے. بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ جو چگلیاں کھاتے ہیں, چگلیاں کھاتے پھرتے ہیں, دوستوں میں پھوٹ پیدا کرتے اور بے داغ لوگوں کے اندر عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ سب حمز اور لمز کے مصداق ہے. یہ سب اقوال اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی اگر عادت شریرہ میں شامل ہو تو اس سے توبہ کر لو. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حمز کا لغوی معنی آتا ہے توڑنے کے اور چبھونے کے, چبھونا اور توڑنا. اور عیب زنی کرنے والا, عیب تانا ڈھونڈنے والا کسی کے اندر, وہ سامنے والے کو گویا کہ چبھوتا ہے کوئی چیز عیب لگا لگا کر کے, اور جو ہے اس کو توڑ دیتا ہے بیچارے کو ذہنی طور پر. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین, اے اللہ شیطانوں کے چبھونے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہے بھائی. بعض کہتے ہیں کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنا, کسی کی کردار کشی کرنا, یعنی ہاتھ دھو کے تم لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو گرا ڈالو, اس کی برائیاں بیان کر ڈالو. بس کہتے ہیں کسی کی طرف انگلیاں اٹھانا, یہ ایسا وہ ایسا. بس کہتے ہیں کہ اشارے کنائے سے کسی کے نسب پر تان کرنا, یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا, کسی کے منہ کے اوپر چوٹ کرنا, پیٹھ کے پیچھے بدگوئی کرنا, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کیا کرتے تھے. کون؟ امیہ بن خلف, ولید ابن مغیرہ, یہ سب مکہ کے گھنٹ لوگ تھے جو حضور کی غیبتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی, ویل لکل ہمزۃ اللمزا, بڑی بربادی ہے ہر اس شخص کے واسطے جو پیٹھ کے پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والے ہو, منہ پر تانا دینے کے عادی ہو. پیٹھ کے پیچھے کسی پر عیب لگانے والے ہو اور منہ پر تانا دینے کے عادی ہو. بعض اس فن کے ماہر ہوتے تان و تشنی کرنے کے. الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال کو جمع کیا اور پھر اوپر سے گن گن کر کے اس کو رکھا. دیکھو یہ حمز اور لمز ہے نا, یہ تکبر کی علامت ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہی ایسے دھندے کرتا ہے. اور تکبر کیسے آتا ہے؟ مال سے. اس لیے الذی جمع مالا وعددا فرمایا گیا, اور وعددا اور گن گن کر کے وہ مال کو رکھتا ہو. اس لیے کہ جو آدمی پیسوں کا غلام ہوتا ہے نا, کو دونوں چیز میں مزہ آتا ہے, پیسے جمع کرنے میں بھی اور گننے کے اندر بھی, دونوں میں اس کو مزہ آتا ہے. گویا کہ مال کی محبت اور مال کے شغف میں مال کو بار بار گنتا رہتا ہے. اور یہ مذموم چیز ہے. دیکھو دنیا کا ایک طبعی قانون ہے, جس چیز کو تم بار بار دیکھو نا اس کی محبت دل کے اندر آتی ہے. اسی لیے کسی کو بار بار نہیں دیکھنے کا, ایک آدھ بار بھول سے نظر پڑ جائے توبہ کر کے ہٹا لینے کا. بار بار دیکھو گے تو دل میں محبت آئے گی. یہی حال مال دولت کا بھی ہے کہ اس کو بار بار جو تم دیکھو گے نا تو مال کی محبت دل میں آئے گی. یہ ایک فطری قانون ہے. تو الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال کو جمع کیا اور اوپر سے گن گن کے رکھا. یحسب ان مالہ اخلدا, اور اوپر سے وہ اس کو سمجھتا ایسا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا, اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا, میرا مال میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ رہنے کا ذریعہ بنے گا. یعنی مال کی محبت میں موت سے غافل ہو گیا اور لمبی لمبی امیدوں میں مشغول ہو گیا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اب کبھی مجھ سے جدا ہونے والا نہیں ہے. لمبی لمبی امیدیں اور غفلت, پھر موت سے غفلت, اور وہ کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ مال بھی جو ہے مجھ سے چھوٹ جانے والا ہے, اور مال چھوڑ کر کے وہ دنیا سے چلے جانے والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس مال کو جمع کرنے کی برائی آیت میں آئی ہے اس سے کون سا مال مراد ہے؟ جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہو. اور جس مال کو انسان فخر اور تفاخر اور تکاثر کے طور پر جمع کرتا ہو، مال کی محبت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ دین کی ضروریات سے بھی، ضروری دین سے بھی غافل ہو جائے، وہ مال مراد ہے. باقی عثمان غنی اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی جیسے خزانے ہو تو واہ واہ، کتنی پیاری چیز کہ کثیر مال بھی ان کو ذرہ برابر بھی تفاخر اور تکاثر میں مبتلا نہ کرے اور ان کو دین کے احکام سے غافل نہ کرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بہت کثیر غلام تھے، لیکن وہ غلاموں کے ساتھ چلتے تھے تو لگتا بھی نہیں تھا کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے، امتیاز کرنا مشکل ہوتا تھا. اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے غلاموں کے ساتھ چلا کرتے تھے. حالانکہ مالداری کا حال یہ تھا ان کا کہ ان کی میراث میں سونا کلاڑا مار کے توڑنا پڑا تھا، اتنا سونا وہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ ہیں صحابہ کرام کی حالت. کلا لیمبزن فی الحطامہ، ہرگز نہیں یہ مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ مال تو ضرور بے ضرور جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، جو آگ چورا چورا کرنے والی ہوگی. جہنم کی تاثیر، جو چیز بھی اندر ڈالی جائے وہ اس کو چورا چورا کر کے رکھ دے. وما دراک مل حتما، تم کو کیا معلوم کہ وہ چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس آگ کی نسبت کی گئی عظمت کے واسطے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قہر ظاہر ہوگا. عظمت شان کو بتلانے کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی گئی. التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں تک چڑھے گی، دلوں تک اثر انداز ہوگی، ایسی آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. کیا مطلب دلوں تک اثر انداز ہونے کے؟ اس کو ذرا سمجھو بھائی، یہ جہنم کی آگ کی نہایت قباحت کو بتلانا ہے. اس لیے کہ دل ہے نا، شہوات باطلہ کا مرکز ہے. دل جو ہے نا، غلط عقائد کا مرکز ہے. دل باطنی گندگیوں کا مرکز ہے. تو گویا کہ جو دل تمہارا ناپاک شہوتوں کا، غلط عقیدوں کا مرکز، وہاں تک آگ گھس کر کے جو ہے تکلیف اور ایذا پہنچائے گی، ایسی وہ آگ ہوگی. اور عام مثلاً دل اور روح کا ایک تعلق سمجھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ جسم اور روح دونوں کو تکلیف دینے والی ہوگی. اور دیکھیے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل کبھی انسان کا جلتا نہیں ہے. کسی کو پورا آدمی بھی جلاؤ نہیں، اس لیے کہ دل جلنے کی باری آئے نا، وہاں تک بھی انسان مر جاتا ہے. کسی کے اوپر آگ تم لگاؤ زندہ انسان کے اوپر، تو وہ جلنا شروع ہوئے تو آگ دل تک پہنچے وہاں تک تو وہ مر گیا ہوتا ہے. اس لیے زندہ انسان کا دل نہیں جلتا. اس لیے دنیا میں دل جلنے کی ایذا انسان کو نہیں ہوا کرتی، جبکہ آخرت میں کیا ہوگا کہ بدن کو جلاتے جلاتے آگ دل تک پہنچے گی اور دل کو جلنے کی تکلیف بھی محسوس ہوگی انسان کو، ایسی جہنم کی آگ ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے دل تک جائے گی اور دل میں جا کر کے انسان کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی، اور نوعیت معلوم کر کے پھر اس کے مطابق ہر ایک کو عذاب دے گی. گویا کہ دنیا کی آگ کی طرح جہنم کی آگ اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق غیر مستحق ہر ایک کو جلا ڈالے لگے، تو ایسی وہاں کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو پہلے دل میں جائے گی اور دیکھے گی کہ کون کتنا جرم کا مرتکب تھا، اس کا استحقاق کیسا تھا، اور اس کے مطابق وہ عذاب دینا شروع کرے گی.